پیر 18 جنوری کے سیربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ریاض میں سعودی شاہ سلمان سے ملاقات، ایک تجزیہ کار۔
یہ ایک قسم کا ایک سخت وار سی شروع ہو گئی ہے، اس کو کم کیا جا سکے تاکہ پھر کوئی نیا راستہ نکلے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے آج سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کی تفصیل ثنا گلزار کی زبانی۔
وزیر اعظم محمد نواز شریف نے اس ملاقات میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف، قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کل ایران کا دورہ کریں گے اور ایران کے صدر حسن روحانی سے ملاقات کریں گے، جس میں وہ ثالث کا کردار ادا کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کی کوششیں کریں گے۔ وزیر اعظم سعودی عرب اور ایران کے دورے کے بعد سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ پہنچیں گے، جہاں وہ ڈیواس میں عالمی اقتصادی فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ حکومت نے ملک میں یوٹیوب پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ادارے کے ایک اعلی اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ ٹیلی کام اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کو اس سلسلے میں حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ طاہر عمران۔
یہ حکم نامہ گوگل کی جانب سے اپنی اس مقبول ویڈیو سروس کا پاکستانی ورژن متعارف کروائے جانے کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ گوگل نے پاکستان کے لیے ایک مقامی یوٹیوب ورژن جاری کیا ہے، جس کا یو آر ایل ہے youtube.pk۔ بی بی سی کے پاس دستیاب ایک دستاویز میں پی ٹی اے کے ایک اعلی اہلکار نے لکھا ہے کہ گوگل کی جانب سے پاکستان کا مقامی ورژن لانچ کیے جانے کے بعد یوٹیوب تک رسائی پر پابندی برقرار رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کے قتل کے مقدمے میں سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سمیت تین نامزد ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ پاکستان کی سینٹ نے حساس مقدمات میں سرکاری گواہ کو تحفظ دینے سے متعلق بل منظور کر لیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک۔
اس بل کے تحت گواہ کو مقدمات کی تفتیش اور سماعت کے دوران اپنی شناخت چھپانے، آواز یا اپنا حلیہ تبدیل کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ سرکاری گواہ اپنے تحفظ کے لیے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتا ہے۔ جن مقدمات میں سرکاری گواہوں کی جان کو تحفظ دینے کی بات کی گئی ہے، ان میں غداری، قتل، زنا، ڈکیتی، عوامی مقامات پر تشدد، اغوا برائے تاوان، 16 سال سے کم عمر بچے پر بدفعلی کی غرض سے حملہ کرنا، اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے زمرے میں آنے والے تمام مقدمات شامل ہیں۔
افغانستان میں امن کے قیام اور اعتماد سازی کے لیے افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا دوسرا دور آج کابل میں ہوا۔ اس اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ امن کا پیغام قبول کرے اور مذاکرات کی میز پر آ جائیں۔
بار دیگر با استفادہ از این فرصت می خواهم
ایک بار پھر اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے افغان حکومت اور افغان قوم کی نمائندگی سے طالبان کے تمام گروہوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے صلح کے پیغام کو قبول کر کے بات چیت کے میز پر حاضر ہو جائیں، تاکہ تمام اختلافات کو سیاسی طور پر حل کریں۔ طالبان کی جانب سے مذاکرات کی میز پر آنے کی ہر طرح کی تاخیر طالبان کو افغان عوام کی نظروں سے گرائے گا۔
برطانوی حکومت نے ملک میں رہنے والی مسلمان خواتین کو انگریزی سکھانے کے لیے $3 کروڑ سے زیادہ رقم خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کا الزام ہے کہ مسلمان مردوں کی ایک اقلیت انگریزی نہ جاننے والی عورتوں کو نقصان دہ حد تک دباؤ میں رکھتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک سے زیادہ یکجا، متحد اور قوم پر مبنی ملک تشکیل دینے کی کوشش ہے جہاں لوگوں کے پاس مواقع ہوں، کیونکہ بلا شبہ اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ کے مواقع بہت محدود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علاقوں کی نشاندہی ہو جہاں مدد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مطلوبہ وسائل فراہم کیے جائیں۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی تازہ پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں ایران کے مفادات کے خلاف قرار دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان حسین جابری انصاری نے بتایا،
وہ
کہہ رہے ہیں امریکہ کا ایران کے دفاعی میزائل اور دفاعی پالیسی کے بارے میں بہانے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں جو خود دسیوں ارب ڈالرز کے جدید ہتھیار خطے کے ممالک کو فروخت کرتا ہو جو روایتی طور پر فلسطین اور لبنان میں استعمال کیے گئے ہیں اور حال ہی میں یمنی شہریوں پر. ایران کا میزائل سسٹم کسی بھی طرح جوہری ہتھیار لے جانے کے لیے نہیں ہے. اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے خوراک کا کہنا ہے کہ کم از کم 1,40,00,000 افراد افریقہ کے جنوبی علاقوں میں قحط کا شکار ہیں جسے النینو کے موسم نے مزید شدت سے دوچار کر دیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سے سن رہے ہیں. پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کے نگراں ادارے نے تصدیق کی ہے کہ حکومت نے ملک میں یوٹیوب تک رسائی پر عائد پابندی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہی خبر اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی ہے. اس کی تفصیل آپ سیر بین میں بھی سنیں گے, لیکن پہلے آج کا بڑا موضوع. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف ایران اور سعودی عرب کے درمیان موجود کشیدگی کم کرانے کے لیے اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں, جس کے بعد وہ ایران بھی جائیں گے. سعودی عرب میں اب تک ان کی کن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا تھا, یہی تفصیلات جاننے کے لیے میں نے بات کی سعودی عرب میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین سے.
دیکھیے, جو خبریں ابھی تک آئی ہیں اس کے حساب سے شاہ سلمان سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے, اور اب سے تھوڑی دیر پہلے تک شاہ سلمان نے ایک زہرانے کا انتظام کیا تھا جس میں پورا پاکستانی وفد موجود تھا. اور پھر اس کے علاوہ جنرل راحیل شریف کی ملاقات, جو وزیر دفاع ہیں اور نائب ولی عہد ہیں یہاں کے شہزادہ محمد بن سلمان, ان سے ایک الگ طویل ملاقات ہوئی ہے. اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس میٹنگ میں اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں پاکستانی وفد کے بھی اور جو سعودی وفد کے, وہ لوگ پھر شامل ہو کر کے ایک آخری میٹنگ ہوگی اس سے پہلے کہ یہ لوگ یہاں سے واپس نکلیں.
تو شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستانی وفد کی, ابھی تک سرکاری طور پر کچھ بتایا گیا ہے کہ کن موضوعات پر بات ہوئی یا ایجنڈا کیا تھا ان ملاقاتوں کا؟
دیکھیے, بہت کچھ کھل کر کے تو باتیں اس طرح میں نہیں ہوتی ہیں اور نہیں کی جاتی ہیں, لیکن بظاہر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں, اس خطے کے جو معاملات ہیں, شام کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے, ایران پر پابندیاں ہٹنے کے بعد جو کہانی مچ کر رہی ہے, یمن کی جو صورتحال ہے, ان سب پر بات ہو رہی ہے. لیکن اس کا لوگ تانا بانا اس سے بھی بن رہے ہیں کہ گزشتہ ہفتے دو ہفتے میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور پھر بعد میں شہزادہ محمد بن سلطان ایک دن کے وقفے کے بعد پاکستان پہنچے, تو وہاں یہ ایسے ہی تو نہیں گئے تھے, کوئی نہ کوئی تو وجہ تھی. لامالا پاکستان میں ایک فوج تو نہیں بھیجنا ہے, یہ بات تو واضح ہو چکی تھی اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. تو یہ لوگ کیوں گئے تھے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس کے ایک دو دن کے فوراً بعد جنرل راحیل شریف ٹیکسی لا جاتے ہیں جو پاکستان ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے, تو شاید ان کا اس سے بھی تعلق کو جوڑ رہا ہو. کچھ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن مختلف یہاں تانے بانے ضرور بنے جا رہے ہیں کہ کچھ ایسی سعودی عرب کی ضرورت تھی جس کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ پاکستان گئے تھے اور پاکستان نے غالباً اس پر کوئی کمٹمنٹ کر دیا ہے.
جی راشد حسین صاحب, سعودی عرب میں عمومی تاثر اس وقت کیا ہے کہ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے جو اس وقت ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے؟
دیکھیے, صرف پاکستانی کردار ادا نہیں کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں. مثال کے طور پہ آئندہ کل جو چینی صدر ہیں زی جن پنگ, وہ تشریف لانے والے ہیں اور ان کا فوکس بھی ایران پر ہے. پھر سیکرٹری جان کیری 23 جنوری کو غالباً یہاں آ رہے ہیں. جرمن جو وزیر خارجہ ہیں والٹر اسٹینمیئر, وہ تشریف لانے والے ہیں, اور والٹر اسٹینمیئر یہاں آنے سے پہلے تہران بھی جائیں گے. تو یہ ایک فلری آف ایکٹیویٹیز تو یقیناً ہو رہی ہے ڈپلومیٹک سطح پر. اب پاکستان کے جس کردار کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک تو غالباً یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سپلائی لائن کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ بات ہوئی ہے اور اس پر شاید بات تھوڑی سی آگے بھی بڑھی ہو. توقعات شروع میں یہ تھی جس پر یہاں بہت بدبنی بھی ہوئی تھی, بہت ناراضگی بھی ہوئی تھی کہ جب پاکستان نے انکار کر دیا تھا کہ وہ یمن کے حوالے سے فوج نہیں بھیجی جائے گی, اور مجھ سے بھی کئی جگہ مختلف سعودیوں نے, سینئر سعودیوں نے یہ سوال اکثر اٹھتے بیٹھتے چائے کے اوپر یہ سوال کیا تھا کہ اس پاکستان کی جس کے ہم نے اتنی مدد کی ہے وہ ہماری مدد کو اس وقت کیوں نہیں آ رہا ہے. تو چنانچہ یہ ایک بڑی بدمزگی تھی, لیکن لگتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ کمی ہوئی ہے اور اس وقت کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے پھر پاکستان کا ایک کردار بنا ہے, اور اسی کردار کو غالباً ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے پاکستان بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کم از کم جو ایک تلخی کی ایک اونچی سطح پہنچ گئی ہے وہاں سے تو نیچے لایا جائے, یہ جو ایک قسم کا ایک سرد وار سی شروع ہو گئی ہے اس کو کم کیا جا سکے تاکہ پھر کوئی نیا راستہ نکلے, کیونکہ اس کے اثرات پاکستان پر بھی بڑے زبردست پڑیں گے, پاکستان کی اپنی اسٹیبلٹی پر پڑیں گے.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین. پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کے اکٹھے مصالحتی مشن پر سعودی عرب اور ایران جانے سے کیا پیغام ملتا ہے؟ پاکستان کشیدگی کے خاتمے کے لیے کیا تجاویز پیش کر سکتا ہے؟ اور کیا دونوں ممالک پاکستان کو غیر جانبدار سمجھتے بھی ہیں؟ یہ سوالات میں نے سابق سیکرٹری خارجہ مسعود خان سے پوچھے.
وفد کی سربراہی وزیراعظم نواز شریف کر رہے ہیں, ان کے ہمراہ راحیل شریف صاحب موجود ہیں. جو بھی معاملات ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو مخاصمت بڑھ رہی ہے اس میں سفارتی پہلو بھی ہیں اور عسکری پہلو بھی ہیں. ان کو سلجھانے کے لیے پاکستان کی وہاں آواز مزید معتبر ہوگی اگر ہمارے فوج کے سربراہ بھی شامل ہوں, تو اس وجہ سے وہ گئے ہیں. اس میں کوئی ضرور سے زیادہ چیزیں پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ مقصد مصالحت ہے. مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک پاکستان کے قریبی دوست ممالک ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ان میں تصادم ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ان میں کشیدگی کم ہو اور پھر ان کے سفارتی تعلقات بحال ہو سکیں, کیونکہ جو ایک خلیج حائل ہو چکا ہے حالیہ دنوں میں اس کو کسی طریقے سے کم کرنے کی کوشش کی جائے. اس خطے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ اچھی خبریں بھی آئی ہیں, مثال کے طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم ہوئی ہے, سمجھوتے ہوئے ہیں, نئی راہیں کھل رہی ہیں. تو اب یہ راہ ہموار کرنی چاہیے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو بھی کم کیا جائے, بلکہ ختم کیا جائے.
تو کیا ایران اور سعودی عرب میں کشیدگی کم کرانے کے لیے پاکستان سے درخواست کی گئی, یا کہ پاکستان نے خود ہی کردار ادا کرنے کی ضرورت محسوس کی؟
میرے پاس اس قسم کی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ تہران نے یا ریاض نے ہم سے رجوع کیا ہو یا کہ یہ کہا ہو کہ آپ مصالحتی کوشش کریں. پاکستان اور سعودی عرب اور پاکستان اور ایران کے بہت قریبی تعلقات ہیں, ہم تینوں ممالک آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے رکن ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں وحدت رہے اور اگر کوئی معاملات بگڑ چکے ہیں تو ان کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے. اور دوسرے ممالک مثال کے طور پر ترکی نے, عراق نے, روس نے مصالحت کی پیشکش کی ہے. اس وقت میرا خیال ہے کہ سعودی عرب اور ایران اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کو دعوت دیں کہ وہ ان میں مصالحت کا کردار ادا کریں, لیکن یہ ہمارا قومی فرض تھا اور ان دونوں ممالک کو قریب لانے کے لیے ایک کوشش ہے جو پاکستان نے کی ہے, جسے انگریزی میں آپ کہیں گے کہ پرو بونو, خلوص نیت کی بنیاد پر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں.
جی, تو آپ کے خیال میں پاکستان ہی شاید ایسا ملک ہے اس وقت جو کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کم کرانے کے لیے بہتر طور پر کردار ادا کر سکتا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس کیا تجاویز ہو سکتی ہیں یہ کشیدگی کم کرانے کے لیے؟
پہلی تجویز یہ ہے کہ یہ جو مخاصمت ابھر کے آئی ہے اس کو ختم کیا جائے, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت جو بڑے بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں, مثال کے طور پر ان کے درمیان سفارتی تعلقات ہی نہیں رہے, ان کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن سب سے بڑا کام اس وقت اعتماد سازی کا ہے, اور اگر دونوں طرف غم و غصہ پایا جاتا ہے تو اسے کم کیا جائے اور ان کے درمیان براہ راست رابطے بحال کیے جائیں.
مسعود خان صاحب, کیا سعودی عرب کی طرح ایران بھی پاکستان کو غیر جانبدار سمجھتا ہے, یا خصوصاً جب پاکستان جو ہے وہ سعودی سربراہی میں جو 34 ممالک کے اتحاد میں شامل ہونا, جس میں ایران اور عراق شامل ہی نہیں,
وہ اتحاد 34 ممالک کا اتحاد ایران کے خلاف نہیں ہے, عراق کے خلاف نہیں ہے, وہ دہشت گردی کے خلاف ہے. اور اگر آپ بنظر غیر دیکھیں تو سعودی عرب بھی داعش کے ساتھ جنگ آزما ہے اور ایران بھی اس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, تو ان کا ایک مشترکہ دشمن ہے مشرق وسطی میں, لہٰذا ان میں اتحاد ہو سکتا ہے ان میں. اور پاکستان نے کہا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے اور غیر جانبدار رہے گا. غیر جانبدار اس مسئلے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ہم دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور ایران کے حوالے سے جو نئی راہیں کھلی تھی ایران کے اوپر امریکی اور بین الاقوامی پابندیوں کے خاتمے کے بعد, ان پر ہم آگے چلنا چاہتے ہیں, اور اس میں خاص طور پہ ایران گیس پائپ لائن شروع ہو سکتی ہے, اسے اس کے تعمیر کا کام رفتار پکڑ سکتا ہے, اور اس کے علاوہ ہم ایران کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. یہ راہیں ہم مسدود نہیں کرنا چاہتے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں, ہمارا ان کے ساتھ عملاً ایک اتحاد رہا ہے 2002-2003 سے, دہشت گردی کے خلاف ہم اسے برقرار رکھیں گے, اور اس سلسلے میں ہم اپنے قومی ترجیحات کو بھی مد نظر رکھیں گے.
یہ تھے سابق سیکرٹری خارجہ مسعود خان, جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان دونوں ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے, اور ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے سے پاکستان اور ایران کے درمیان معاشی تعلقات بہتر ہوں گے. ہماری اگلی رپورٹ بھی اسی بارے میں ہے. ایران پر عائد بین الاقوامی پابندیاں ختم ہونے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا, اور حکومت اور نجی شعبہ دونوں اس میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں. پاکستان میں جاری توانائی کے بحران کے خاتمے کے لیے بھی اس سے مدد ملنے کا امکان ہے. کراچی سے حسن کاظمی کی رپورٹ.
کیا پاکستان ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں سابق وزیر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل جناب عثمان امین الدین کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ دو اہم منصوبے تھے, ایک پاک ایران آئل ریفائنری اور دوسرا ایران پاکستان گیس پائپ لائن.
دیکھیے, ہمارے دو میجر پروجیکٹ تھے ایران کے ساتھ جو سینکشن کی وجہ سے نہیں چل سکے, کوسٹل ریفائنری تھی پاک ایران ریفائنری, اور دوسرا تھا ایرانین گیس پائپ لائن. تو یہ دو چیزیں تو امیڈیٹلی اسٹارٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ اس پہ کافی کام ہو چکا ہوا ہے, اور سینکشن کی وجہ سے یہ چیز آگے نہیں چل سکی, تو دونوں پروجیکٹ ریوائز کرنی چاہیے پاکستان کو, اس میں ان کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے.
عثمان امین الدین نے بتایا کہ گیس کی حد تک تو ایران سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, مگر خام تیل ماضی میں صرف چند مرتبہ ہی ایران سے منگوایا گیا ہے, اور ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ پاکستانی آئل ریفائنریز ایرانی خام تیل کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا نہیں, کیونکہ ہر قسم کا خام تیل ہمارے یہاں صاف نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ہوا تیل اور گیس کا معاملہ, مگر اس کے علاوہ اور کیا درآمد اور برآمد کیا جا سکتا ہے؟ معاشی تجزیہ کار محمد سہیل کہتے ہیں کہ ایران پر پابندیوں سے پہلے پاکستان ایران کو چاول, پھل اور خشک میوہ جات برآمد کرتا تھا. دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم $1 ارب تھا, تاہم پابندیوں کی وجہ سے لیٹر آف کریڈٹ ہی نہیں کھولا جا سکتا تھا.
جب سے سینکشن لگی تھی سینٹرل بینک کی طرف سے انسٹرکشن تھی بینکوں کو کہ وہ کوئی بھی ایل سی نہیں کھولیں گے, یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کی پابندی تھی حکومت کی طرف سے. اب چونکہ سینکشن ہٹ گئی ہیں تو بہت جلد ہم دیکھیں گے حکومتی سطح پہ بھی اور پرائیویٹ سطح پہ بھی آنا جانا بھی شروع ہو جائے گا, اور امپورٹ ایکسپورٹ جو ایک زمانے میں $1 بلین کی ہوا کرتی تھی وہ دوبارہ سے ریوائیو ہوتی نظر آ رہی ہیں.
محمد سہیل نے بتایا کہ بہت سے تاجروں نے پچھلے چند ماہ میں ایران جا کر وہاں کی معیشت کا جائزہ لیا ہے, اور جلد ہی اس کا اثر نظر آئے گا. پاکستان میں تیل کی مصنوعات کے علاوہ ایران سے درآمد کی جانے والی اشیاء کے بارے میں انہوں نے بتایا.
سیمنٹس جو ہے وہ ایران میں سستا ہوتا ہے, تو وہ کچھ علاقوں تک فیزیبل ہو سکتا ہے. کھانے پینے کی کچھ اشیاء ہیں جو اسمگلڈ ہو کے آیا کرتی تھی بلوچستان اور کراچی میں ایران سے, وہ اب آفیشیل چینل کے تھرو آ سکتی ہیں. تو یہ بہت ہی واسٹ مارکیٹ ہے جو پاکستانی ٹریڈر بزنس مین کو ملی ہے, اور اسی طرح میں نے کہا کہ ہوپ فلی ود ان نیکسٹ فیو منتھ ہم دیکھیں گے کہ برآمد اور درآمد میں کافی اضافہ ہو جائے گا.
ان کا کہنا تھا کہ چین میں جاری کساد بازاری کی وجہ سے پاکستان کی کپڑے کی صنعت کو نقصان پہنچا ہے اور برآمدات کافی متاثر ہوئی ہیں, تاہم اب وہ تاجر ایران کی منڈی کا رخ کر سکتے ہیں. ایران کی معیشت بہت بڑی ہے اور پاکستانی تاجر اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حسن کاظمی, بی بی سی, کراچی.
اسی تناظر میں میں نے کچھ دیر پہلے بات کی انڈیا میں مقیم تیل کی عالمی مارکیٹ پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار نرین ٹنیجا سے.
دیکھیے, پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے, اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, جب جب تیل بہت سستا ہوا ہے گلوبل اکانومی کے لیے پریشانیاں کھڑی ہوئی ہیں. بہت سستا تیل دنیا کی جو اکانومی ہے اس کو خراب کرتا ہے, لگ بھگ ویسے ہی جیسے کہ اگر تیل بہت مہنگا ہو جائے تو بھی دنیا کی اکانومی خراب ہوتی ہے. اب جس طریقے سے سعودی عرب نے آئل کو, تیل کو ایک ویپن کی طرح یوز کیا, امریکہ بھی اسی طرح ویپن کی طرح یوز کر رہا ہے. امریکہ کہتا ہے ٹھیک ہے تیل سستا انہیں دو, ایران جو ہے وہ ٹھیک رہے گا, سعودی عرب ٹھیک رہے گا, روس ٹھیک رہے گا, ان سب کی اکانومی پریشانی میں آئے گی اور کل ملا کر کے امریکہ کی جو بات ہے ان کو ماننی پڑے گی. تو امریکہ پہلے سعودی عرب نے یوز کیا امریکہ کے شیل جو ریولوشن ہوا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے, کافی حد تک وہ کامیاب بھی اس میں ہوا. اب امریکہ نے یوز کیا روس کے خلاف, ایران کے خلاف تیل کو, تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو تیل کو جو ہے ویپن کی طرح یوز کیا جا رہا ہے اور ڈیمانڈ بڑھ نہیں رہی اور گلوبل اکانومی کے لیے نئی پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں. تو آنے والے دنوں میں روس کے لیے پریشانی بڑھے گی, ایران جس کو ضرورت ہے کہ تیل کی قیمت $100 پر بیرل ہو تب وہ ریکنسٹرکشن کر سکتا ہے. تو کل ملا کر کے جس طرح سے تیل کا جو ہے وہ چاروں طرف سے الگ الگ قسم کا یوز ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ نتیجے سامنے آ رہے ہیں. اور گلوبل اکانومی کے لیے سستا تیل اور اگر سستا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے نئی پریشانیاں کھڑی کرے گا.
اچھا, تو عالمی معیشت کے لیے تیل کی قیمتوں میں کمی سے پریشانیاں بڑھیں گی, اور اگر اسی تناظر میں سعودی عرب کو دیکھا جائے تو وہاں بھی بازار حصص میں شیئرز کی قیمتوں میں 6% تک کی کمی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے. تو مستقبل میں سعودی معیشت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اگر تو تیل کی جو یہ قیمتوں میں کمی ہے یہ برقرار رہی؟
دیکھیے سعودی عرب کا جو پورا بجٹ ہے وہ لگ بھگ 90% تیل پہ چلتا ہے, جو تیل سے کمائی ہوتی ہے سعودی عرب کی پوری اکانومی اس پہ چلتی ہے. ایران چونکہ سینکشنز لگی تو ان کے لیے تو یہ جو سینکشنز جو تھی وہ بلیسنگز ان ڈسگائز ہو گئی, کیونکہ انہوں نے اپنی آئل پہ ڈیپینڈنٹ کم کر دی اور آج ایران کی اکانومی تیل کے اوپر جو ہے وہ صرف 26% ڈیپینڈ کرتی ہے. تو سعودی عرب کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں پہ جو ان کے سوشل پلان تھے ان میں پریشانی آئے گی, ان کی بوروئنگ کیپیسٹی میں پریشانی آ جائے گی, روزگار پیدا کرنے میں پریشانی آ جائے گی, اور جس حساب سے انہوں نے امن چین خرید رکھا تھا ڈالر کو یوز کر کے, پیسے کو یوز کر کے اپنی پوری سوسائٹی میں, اس میں پریشانی آئے گی. تو مجھے لگتا ہے اگر جو قیمتیں کم رہتی ہیں آنے والے 5-6 مہینے ایسے ہی اور پروڈکشن کٹ نہیں ہوتا یا کچھ اور طریقہ نہیں نکلتا, تو سعودی عرب کے لیے اکنامک پریشانی ہونے والی ہے, سوشل پریشانی ہونے والی ہے, اور ساتھ میں پولیٹیکل پریشانی بھی ہو سکتی ہیں اگر یہ رویہ جو ایک سال سے زیادہ رہتا ہے. تو
سر یہ ایران پر عائد جو عالمی اقتصادی پابندیاں تھیں وہ اٹھ گئی ہیں اور اب ایران نے بھی جو ہے وہ تیل کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے, تو اس سب کا اگر تو تیل کی قیمتوں میں کمی اسی طرح سلسلہ یہ جاری رہا تو ایرانی معیشت کو اس طرح تو فائدہ نہیں پہنچے گا اس عالمی اقتصادی پابندیوں کے اٹھنے سے؟ یا
جو ایران کی جو اکانومی ہے ان میں ان کا $100 بلین دنیا میں پھنسا ہوا تھا ادھر ادھر سینکشن کی وجہ سے, اب وہ سارا پیسہ ان کے پاس آنا شروع لگے گا ہو جائے گا. تو آنے والے دنوں کے اندر, آنے والے 1-1.5 سال کے اندر سے چھوڑیے 6 مہینے کے اندر ہی ایران کو $100 بلین وہ پیسہ ملے گا. اب ایران کے لیے تو آج سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اکانومی جو $400 بلین کی ہے اس میں ایک دم 25% زیادہ پیسہ یعنی $100 بلین آ جائے اس کا وہ کریں کیا, اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کو اکانومی کے اندر سیٹل کیسے کریں.
یہ تھے تجزیہ کار نرین تنیجا. وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما کے اگلے کئی دہائیوں تک پاکستان میں عدم استحکام ہونے سے متعلق خدشات درست نہیں ہیں. واضح رہے کہ امریکی صدر نے 12 جنوری کو اپنے سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کہا تھا کہ شدت پسندی کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان اگلے کئی برسوں تک عدم استحکام کا شکار رہیں گے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
پیر کے روز پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینیٹر مشاہد حسین سید کی طرف سے پاکستان کے بارے میں امریکی صدر کے بیان سے متعلق پیش کی جانے والی تحریک التوا پر پالیسی بیان دیتے ہوئے سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت امریکی صدر کے بیان کو بطور چیلنج قبول کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان گزشتہ 3 دہائیوں سے شدت پسندی کا شکار رہا ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا تشخص خراب ہوا اور ملک عدم استحکام کا شکار ہوا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اتحادی ملکوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے خطے میں عدم استحکام رہا ہے. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2.5 سالوں سے خارجہ اور ملکی سلامتی سے متعلق پالیسیوں میں تبدیلی لائی گئی ہے جس کے مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. بحث میں حصہ لیتے ہوئے حکمراں جماعت کے سینیٹر صلاح الدین ترمزی نے کہا کہ امریکی صدر کے بیان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے والے گروپ کا ماسٹر مائنڈ اور کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ افغانستان میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان افغانستان کے معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل درآمد کرتا تو اس وقت ملا فضل اللہ کو پاکستان کے حوالے کیا جا چکا ہوتا. صلاح الدین ترمزی کا کہنا تھا کہ اب بھی ملک میں جہاد کے نام پر چندہ مانگا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ ملک میں ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جن کا مقصد سماج دشمن عناصر کو مضبوط کرنا ہے. حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فروت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ جب سے پاکستان نے غیر ریاستی عناصر کو استعمال کرنا شروع کیا ہے اس وقت سے ملک عدم استحکام کا شکار ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا مسعود اظہر کی جماعت جیش محمد کو کل عدم قرار دیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک کتاب کی رونمائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کل عدم تنظیم دولت اسلامیہ کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے اس لیے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی. سینٹ کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین ابھی جاری ہے.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ ہے انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیلوں کا احوال عبد الرشید شکور کی زبانی.
عالمی نمبر ایک نوویک جوکووچ نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں اپنے کریئر کے ابتدائی دنوں میں میچ فکسنگ کی پیشکش ہوئی تھی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا تھا. چونکہ انہیں کبھی براہ راست اس طرح کی پیشکش نہیں ہوئی لہٰذا وہ اس بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہیں, لیکن یہ کھیلوں میں جرم کے مترادف ہے. نوویک جوکووچ کا یہ رد عمل ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ومبلڈن سمیت ٹینس کے متعدد بین الاقوامی مقابلوں میں مبینہ طور پر میچ فکسنگ کا انکشاف ہوا ہے. بی بی سی کو ملنے والی معلومات میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران 16 کھلاڑیوں پر مبینہ طور پر دانستہ میچ ہارنے کا الزام ہے. ان میں گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس کے فاتح بھی شامل ہیں لیکن انہیں کھیلنے کی اجازت دے دی گئی تھی. رپورٹ میں 10 کھلاڑیوں کو اس تمام معاملے کی جڑ قرار دیا گیا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن کھلاڑیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر میچ فکسنگ میں ملوث رہے ہیں ان میں سے 8 کھلاڑی اس وقت آسٹریلین اوپن کھیل رہے ہیں. تاہم ٹینس کی عالمی تنظیم نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے.
Forehand cross court puts an net saver and into the net was Niaki and she's gone. She has knocked out the former world number 1.
آسٹریلین اوپن کے پہلے راؤنڈ میں سابق عالمی نمبر 1 کیرولائن وزنیاکی کو یولیا پوٹینٹسیوا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ اور سرینا ولیمز نے اپنے پہلے راؤنڈ کے میچز جیت لیے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 انٹرنیشنل جمعے کے روز ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ یہ میچ جیتنے کے لیے پاکستانی بالرز کو مارٹن گپٹل اور کین ولیمسن میں سے کسی ایک کی وکٹ جلد حاصل کرنی ہوگی.
گپٹل اور ولیمسن دونوں انفارم بیٹسمین ہیں. آپ ہمیں پہلے 6 اووروں میں ان کی وکٹ لینی ہے, دونوں میں سے ایک کو آؤٹ کرنا ہے تاکہ ان کا مومینٹم ٹوٹے. ہماری جو سب سے بڑی پالیسی ہونی چاہیے ٹو ٹرائی ٹو گیٹ دیم آؤٹ, ناٹ ٹو وریڈ اباؤٹ دی رنز.
لوئس سوارز کی ہیٹرک کی بدولت بارسلونا نے اسپینش لیگ میں ایتھلیٹک بلباؤ کو 6-0 سے ہرا دیا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور. سیربین میں آج شامل ہے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کو بلوچ رہنما نواب اکبر بگٹی کے مقدمے قتل میں بری کر دیا ہے. اس بارے میں آپ کو اکبر بگٹی کے پوتے برہمداغ بگٹی کا خصوصی انٹرویو بھی سنوائیں گے. اس وقت آپ کو سنائیں گے خبروں کا خلاصہ جو کہ پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے آج ریاض میں سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے ملاقات کی اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے پر غور کیا. وزیر اعظم کل ایران بھی جائیں گے. پاکستان میں حکومت نے یوٹیوب سے پابندی ہٹا لی ہے مگر لوکل ورژن متعارف کرایا ہے جس میں ناپسندیدہ ویڈیوز نہیں دیکھی جا سکیں گی۔ پاکستان کی سینٹ نے حساس مقامات میں سرکاری گواہ کو تحفظ دینے کے متعلق بل منظور کر لیا ہے۔ افغانستان میں امن کے قیام اور اعتماد سازی کے لیے افغانستان پاکستان امریکہ اور چین کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کا دوسرا دور آج کابل میں ہوا جس میں طالبان پر مذاکرات کی میز پر آنے پر زور دیا گیا۔ اور برطانوی حکومت نے ملک میں رہنے والی مسلمان خواتین کو انگریزی سکھانے کے لیے $3.25 کروڑ سے زیادہ رقم خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو کی نشریات سے سن رہے ہیں۔ افغانستان میں امن کے قیام اور اعتماد سازی کے لیے افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے درمیان کابل میں مذاکرات منعقد ہوئے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے امید ظاہر کی ہے کہ بات چیت کا نتیجہ مثبت نکلے گا۔ افغان وزیر خارجہ نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امن کا پیغام قبول کریں اور مذاکرات کی میز پر آ جائیں۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے سعید انور۔
افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کی چار ملکی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا دوسرا دور آج کابل میں شروع ہوا۔ اس اجلاس کے افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ بندوقیں زمین پر رکھ کر مذاکرات کی میز کا انتخاب کریں۔
بار دیگر با استفادہ از این فرصت می خواهم بنمائندگی از مردم و حکومت افغانستان،
ایک بار پھر اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے افغان حکومت اور افغان قوم کی نمائندگی سے طالبان کے تمام گروہوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے صلح کے پیغام کو قبول کر کے بات چیت کے میز پر حاضر ہو جائیں تاکہ تمام اختلافات کو سیاسی طور پر حل کریں۔ طالبان کی جانب سے مذاکرات کی میز پر آنے کی ہر طرح کی تاخیر طالبان کو افغان عوام کی نظروں سے گرائے گا۔ صلاح الدین ربانی نے کہا کہ چار ملکی رابطہ کمیٹی کے پہلے اجلاس خاص کر پاکستان کی یہ یقین دہانی کہ جو طالبان امن اور مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کریں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، افغان حکومت کو زیادہ امیدوار بنا دیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ امریکہ اور چین کی حمایت سے ان مذاکراتوں کے نتائج افغانوں کے لیے مثبت ثابت ہو جائے۔
مردم و حکومت افغانستان اطمینان دارند که به حمایت دو عضو مهم این گروه یعنی ایالات متحده امریکا،
لوگ اور افغانستان کی حکومت کو اطمینان حاصل ہے کہ چار ملکی رابطہ کمیٹی کے دو اہم رکن امریکہ اور چین کے حمایت سے ایک پیس پروسیس کا آغاز کریں گے جس کا بر وقت اور ہمارے توقعات کے مطابق نتیجہ نکلے۔ توقع ہے کہ آپ کے آج کی بات چیت مستقبل قریب میں امن مذاکرات شروع ہونے کو مشخص کرے۔
برائے آغاز گفتگوہ صلح در آئندہ نزدیک مشخص سازد۔
افغان امن مذاکرات کے حوالے سے چار ملکی رابطہ کمیٹی کا دوسرا دور افغانستان اور پاکستان کے نائب وزرائے خارجہ، افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی اور کابل اور اسلام آباد کے لیے چین کی خصوصی ایلچی کے درمیان منعقد ہوا ہے۔ آج کے جلسے کے افتتاحی تقریب کے بعد رابطہ کمیٹی کا اجلاس بند دروازوں کے پیچھے جاری رہا اور میڈیا کو بند دروازوں کے پیچھے اجلاس تک رسائی ممکن نہیں تھا۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف، سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ اور سابق صوبائی وزیر داخلہ شعیب نوشیروانی کو بلوچ رہنما نواب اکبر خان بگٹی کے مقدمے قتل سے بری کر دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
انسداد دہشت گردی کی عدالت کوئٹہ 1 کے جج جان محمد گور نے فیصلہ آج سنا دیا۔ سماعت کے دوران سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ اور سابق وزیر داخلہ بلوچستان میر شعیب نوشیروانی ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے ان کے وکیل اختر شاہ ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ عدالت میں تینوں ملزموں کی جانب سے بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ جنہیں عدالت نے منظور کرتے ہوئے ان کو بری کر دیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے آفتاب احمد شیرپاو نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔
آج فیصلہ عدالت نے سنا دیا ہے، اس بات پہ ہمیں اطمینان ہے کہ ہم نے اپنا کیس پیش کیا صحیح اس میں، اور آج اس کا نتیجہ نکل آیا۔ مجھے مفتی صاحب کے لواحقین کا بھی کے جذبات کا بھی احساس ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔
پرویز مشرف کے وکیل کا فیصلے کے بارے میں کہنا تھا،
الحمدللہ یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کے لیے، بلوچستان کی عوام کے لیے اور ہم سب لوگوں کے مل جل کے چلنے کے لیے یہ بہت بہتر فیصلہ ہوا ہے۔
نواب اکبر بگٹی کے قتل کا واقعہ 26 اگست 2006 کو ڈیرہ بگٹی اور کولو کے اضلاع کے سرحدی علاقے تراتانی میں سیکورٹی فورسز کے ایک آپریشن کے دوران پیش آیا تھا۔ نواب بگٹی کے صاحبزادے نواب زادہ جمیل اکبر بگٹی کی درخواست پر بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے قتل کا مقدمہ درج کرانے کا حکم دیا تھا۔ جمیل بگٹی کے وکیل سہیل راجپوت ایڈوکیٹ نے پرویز مشرف اور دیگر ملزمان کی بریت کے فیصلے پر مکمل عدم اطمینان کا اظہار کیا۔
اس فیصلے سے ہم بالکل 1% بھی مطمئن نہیں ہیں اور یہ ایک زیادتی اور ناانصافی ہوئی۔
اس مقدمے کے ایک اور ملزم سابق وزیر اعلی بلوچستان جام یوسف تھے، انتقال کے باعث ان کا نام مقدمے سے خارج کیا گیا تھا، جبکہ دیگر ملزمان میں سے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، سابق گورنر بلوچستان اویس احمد غنی اور سابق ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی صمد لاسی کو عدالت میں پیش نہ ہونے پر پہلے ہی مفرور قرار دیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں استغاثہ نے اہم کردار ادا کرنا تھا، لیکن استغاثہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ سہیل راجپوت ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے مقدمے کی تحقیقات کے لیے جو ہدایات جاری کی گئی تھیں ان پر پولیس کی تفتیشی ٹیم نے عمل درآمد نہیں کیا۔
پہلے روز سے تفتیش سائٹ سے بھی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی۔ ہم نے 3 اپلیکیشنز فائل کی، اس میں ایک اپلیکیشن ہم نے فائل کی کہ اس میں نواب صاحب کی قبر کشائی کی جائے، ایک اپلیکیشن ہم نے فائل کی کہ اس میں جو ڈائریکٹیوز تھے، جو انسٹرکشن تھی جس کے تحت نواب صاحب کو شہید کیا گیا، پرویز مشرف اور ان کے ساتھی، وہ ڈائریکٹیوز کال کیا جائے۔ یہ تینوں اپلیکیشنز عدالت نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خارج کی۔
سہیل راجپوت ایڈوکیٹ نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ گزشتہ 4 سال کے دوران انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نواب بگٹی کے مقدمہ قتل کی مجموعی طور پر 75 سماعتیں ہوئیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو نواب اکبر خان بگٹی کے مقدمے قتل میں بری کرنے کے فیصلے پر سوئٹزرلینڈ میں جلا وطن ان کے پوتے اور بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ برمداغ بگٹی سے میں نے پوچھا کہ کیا وہ اس فیصلے سے مطمئن ہیں۔
جی، یہ تو ایک ایسی چیز ہے، ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ ایسا ہونا ہی ہے اور ہمیں کوئی اتنی بڑی امید ہی نہیں تھی کہ اس سے کوئی لوگوں کو انصاف ملے گا۔ اگر انصاف کورٹ یا لیگل طریقے سے پاکستان میں ملتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ تو ہمیں تو پہلے سے پتا تھا، وہ ہمارے جو انکل ہیں جمیل صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم لیگل طریقے سے اس کو چلائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، چلائیں آپ، لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں، ویسٹ آف ٹائم ہے۔
سر، اب اگر آپ مطالبہ کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے پہلے بھی بی بی سی سے بات چیت میں یہی کہا تھا کہ انصاف جو ہے وہ فراہم کیا جائے، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں، کیا مطالبہ ہوگا آپ کا؟
جی، ہمارا تو پہلے بھی یہی مطالبہ تھا، اب بھی یہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایک کیپٹن تھا سوئی میں جس نے ایک لیڈی ڈاکٹر کا ریپ کیا تھا، تو اس کو انصاف نہیں ملا، اس کیپٹن کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ یہ تو سابق جنرل ہیں، کیسے ان کے خلاف کاروائی ہوگی جو کورٹ میں کبھی حاضر ہی نہیں ہوئے؟ اور ان کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتی نا، یہ تو آرمی والوں کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہی کورٹ کوئی چیز کر سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور ادارہ انکلوڈنگ آرمی اٹسیلف۔ تو اسی وجہ سے لوگ مجبور ہو کے دوسرے طریقے یا دوسرے ذریعے ڈھونڈتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔
نواز صاحب، آپ نے پاکستان میں ارباب اختیار سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی تھی، جس کے بعد اس وقت کے وزیر اعلی بلوچستان عبد المالک بلوچ اور وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ نے آپ نے سوئٹزرلینڈ میں ملاقات بھی کی، تو کوئی اس کے بعد پیش رفت ہوئی؟
جی نہیں۔
تو اب مطلب آپ کا کیا سٹانس ہے، کیا اب بھی آپ راضی ہیں مذاکرات پہ، اگر تو وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں؟
جی، میں تو ایک بار پہلے سے ہی کہہ چکا ہوں کہ آف کورس ہم ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن طاقتور تو وہی ہیں کہ جن جو اپنا ذہن یا اپنا عقل ٹھیک کریں اور سوچیں کہ مسئلے کا حل سیاسی طریقے سے نکلا جائے, اور ہر مسئلے کا حل سیاسی طریقے سے ہونا چاہیے.
برہمنا صاحب, کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں آپ کی سیاسی پناہ کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے, یہ کن گراؤنڈز پہ مسترد کی گئی, یا ہوا ہے ایسے؟
نہیں جی, ہم نے تو میں نے بھی سنا ہے یہ نہیں ریجیکٹ ہوئی ہے. یہاں کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے.
یہ تھے بلوچ علیحدگی پسند رہنما بھرمداغ مکتی. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے قریب ایک بم دھماکے میں فرنٹیئر کور کے کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اس کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. ابھی چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کے نگراں ادارے نے تصدیق کی ہے کہ حکومت نے ملک میں 3 سال سے زیادہ عرصے کے بعد یوٹیوب تک رسائی پر عائد پابندی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسلام آباد سے طاہر عمران کی رپورٹ.
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ایک اعلی اہلکار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پی ٹی اے نے یوٹیوب تک رسائی پر پابندی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اس سلسلے میں ٹیلی کام کمپنیوں اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. یہ حکم نامہ گوگل کی جانب سے اپنی اس مقبول ویڈیو سروس کا پاکستانی ورژن متعارف کروائے جانے کے بعد جاری کیا گیا ہے. گوگل نے پاکستان کے لیے ایک مقامی یوٹیوب ورژن جاری کیا ہے جس کا یو آر ایل ہے youtube.pk. بی بی سی کے پاس دستیاب ایک دستاویز میں پی ٹی اے کے ایک اعلی اہلکار نے لکھا ہے کہ گوگل کی جانب سے پاکستان کا مقامی ورژن لانچ کیے جانے کے بعد یوٹیوب تک رسائی پر پابندی برقرار رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس دستاویز میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس مقامی ورژن میں توہین آمیز مواد تک رسائی ممکن نہیں, اس لیے یوٹیوب تک عام رسائی کو ممکن بنایا جائے. پاکستان میں یوٹیوب پر پابندی اکتوبر 2012 میں لگائی گئی تھی. اس پابندی کی وجہ اس سروس پر موجود پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع فلم انوسنس آف اسلام بنی تھی. اس فلم کے خلاف پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں پرتشدد احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے, اور پاکستان میں ایسے مظاہروں میں 17 افراد ہلاک ہوئے تھے, اور ملک کے مختلف شہروں میں نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا.
یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طاہر عمران. جس طرح آپ نے سنا, پاکستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کے نگراں ادارے نے تصدیق کی ہے کہ حکومت نے ملک میں یوٹیوب تک رسائی پر عائد پابندی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. فرحان حسین ان ایکٹیوسٹ میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان میں یوٹیوب پر عائد پابندی اٹھانے کے لیے خاصی جدوجہد کی. میں نے کچھ دیر پہلے ان سے بات کی اور پوچھا کہ کیا وہ اس فیصلے سے مطمئن ہیں.
اگر ہم ریئلسٹکلی دیکھیں تو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے ان دونوں کے بیچ میں, کیونکہ youtube.com.pk پہ جانے کے لیے آپ کو youtube.com کے اوپر سے پابندی اٹھانا پڑے گی اگر ایسے دیکھا جائے تو یہ. لیکن اگر ہم تھوڑا سا
مطلب یہ جی جی یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ youtube.com.pk بس آپ براؤز کریں اور سٹریٹ اس پہ جائیں گے. پہلے آپ کو youtube.com سے ہو کر جانا پڑے گا youtube.com.pk پر.
جی جب ہم ٹائپ کریں گے تو وہ تو ہمیں ہم youtube.com.pk ہی پہ لے جائے گا, لیکن جو اس کے پیچھے کا بیک اینڈ کا پروسیس ہے, اگر آپ اس لنک کو پوری طرح سے دیکھیں تو اس لنک پہ جانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ youtube.com جو ہے وہ تو ایکسس ہوگا ہی ہوگا, اور پھر وہ پاکستان کی جو youtube.com.pk والی ویب سائٹ ہے اس تک ہمیں لے جائے گا, اس کانٹینٹ تک جو پاکستان کے لیے انہوں نے رکھا ہے. ریئلسٹکلی شاید اتنا زیادہ اس کے اندر ڈفرینس نہ ہو اگر ٹیکنیکل طرح سے ہم دیکھیں, لیکن کلیئرلی کوئی تو ڈفرینس ہے کہ جس وجہ سے جو ہے وہ youtube.com.pk کو انبلاک کیا جا رہا ہے.
اسی فرق کی طرف آتے ہیں, آپ سے اگلا سوال میرا یہی ہوگا کہ یہ جو youtube.com.pk پر جو مواد ہے, جو ویڈیوز ہیں, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا اس کے کانٹینٹ ہونے چاہیے, کیا لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا نہیں دیکھ سکتے؟
یہ بہت ضروری سوال ہے, اور یہ سوال جو ہے وہ تمام سول سوسائٹی آرگنائزیشن نے بائٹس فار آل نے بھی اٹھایا ہے کہ کیا ڈفرنس ہوگا ان دونوں کے بیچ میں, کون ڈیسائیڈ کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب گوگل سے آپ پرائیویٹلی بات کریں, اگر آپ گوگل کے لوگ ریپرزینٹیٹو سے اگر آپ پوچھیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بلاسفیمس کانٹینٹ جو ہے اس کو ٹیک ڈاؤن کریں, جیسے کہ انوسنس آف مسلمز ہو گئی جس ویڈیو کی وجہ سے یوٹیوب کے اوپر پہلے بین لگایا گیا تھا. اچھا یوٹیوب گوگل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر سال ایک ٹرانسپیرنسی رپورٹ نکالتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ ٹرانسپیرنسی رپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں صرف نمبرز لکھے ہوتے ہیں کہ حکومت نے ہم سے اتنی ویب سائٹس یا اتنے لنکس جو ہیں ان کو سینسر کرنے کی ریکویسٹ دی, اور ہم نے اتنے لنکس کو کیٹر کیا, اتنی چیزوں چیزوں پہ ان کی بات مانی, تو یہ بات وہ کیوں نہیں بتانا چاہتے کہ کون سی وہ ویب سائٹ ہے, کون سے وہ لنکس ہیں جس کو حکومت نے ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے کہا. تو یہ ٹرانسپیرنسی والی بات جو ہے وہ تو ابھی بھی بہت بڑا کوشچن مارک ہے, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ
فرحان صاحب اسی سب کچھ کو مانیٹر کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کمیٹی بھی بنائی تھی جو کہ جس نے یہ طے کرنا تھا کہ پاکستان کے لوگ کیا دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر اور کیا نہیں. میرے خیال میں یہ معاملہ شاید عدالت میں بھی ہے,
یہ عدالت میں گیا تھا معاملہ, اور اس کو آئی ایم سی ای ڈبلیو کے نام سے یہ تھی کمیٹی ویب سائٹ ایویلویشن کے لیے, اور اس ویب سائٹ کو غیر قانونی قرار دے کے عدالت نے ٹیمپرریلی ڈس بینڈ کر دیا تھا کہ اس عدالت کی اس کمیٹی کی کوئی بھی لیگل حیثیت نہیں ہے. تو وہ تو اب جو ہے وہ بند ہو چکی ہے فی الحال بظاہری طور پہ, لیکن پی ٹی اے اور جو منسٹری آف آئی ٹی ہے ان کا رول ابھی بھی جو ہے وہ یہ زیادہ کلیئرلی سامنے آنے کی ضرورت ہے کہ یوٹیوب کے انبین ہونے میں انہوں نے کس قسم کا ارینجمنٹ کیا ہے گوگل کے ساتھ, کہ کون سا کانٹینٹ جو ہے کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کانٹینٹ کو الاؤ کیا جائے اور کس کو نہیں الاؤ کیا جائے.
فرحان صاحب یہ تو ایک طرح سے سینسرشپ نہ ہو گئی حکومت کی طرف سے, تو لوگوں کا جو رائٹ آف فریڈم ہے اظہار رائے کی آزادی ہے وہ کہاں گئی؟
بالکل, تو ہم لوگ جو ہے وہ بلکہ انفیکٹ پوری سول سوسائٹی جو ہے جب youtube.com.pk نہیں آیا تھا تو یہ ایک سولوشن کے طور پہ بات سامنے اس وقت بھی آئی تھی کہ کیا ایک لوکلائز ورژن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. لیکن لوکلائز ورژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا جو اپنا ایک نیچر ہے کہ انٹرنیٹ ایک فری اینڈ اوپن انٹرنیٹ جس کو کہتے ہیں, اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے ممالک بن جاتے ہیں, پولیٹیکل باؤنڈریز بن جاتی ہیں, اور وہ پولیٹکس سے بھی بہت آگے چلی جاتی ہیں کہ ایک لوکلائز ورژن جو ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا, کون الاؤ کرے گا کہ کون سا کانٹینٹ ہونا چاہیے کون سا نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل ایک سینسرشپ کی ایک شکل اختیار کر سکتا ہے یہ چیز, اسی وجہ سے ہم لوگ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ گوگل وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ سامنے پبلکلی لائے کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت یہ youtube.com.pk کو الاؤ کیا گیا ہے اور 3 سال کیوں لگے یوٹیوب کو کھولنے میں.
یہ تھے ایکٹیوسٹ فرحان حسین. برطانوی حکومت نے ملک میں رہنے والی مسلمان خواتین کو انگریزی سکھانے کے لیے $3.25 کروڑ سے زیادہ رقم خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ مسلمان مردوں کی ایک اقلیت انگریزی نہ جاننے والی عورتوں کو نقصان دہ حد تک دباؤ میں رکھتی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی, جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
This is about building a more integrated, cohesive, one nation country.
برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ زیادہ یکجا, متحد اور ایک قوم پر مبنی ملک بنایا جائے جہاں لوگوں کے پاس واقعی مواقع ہوں. کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ کے مواقع بہت محدود ہو جاتے ہیں, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علاقوں کی نشاندہی ہو جہاں مدد کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے مطلوبہ وسائل فراہم کیے جائیں, اور جو لوگ ہمارے ملک میں آئیں ان سے کہا جائے کہ انگریزی سیکھیں, آپ کو یہاں آنے اور رہنے کے لیے انگریزی سیکھنے کی ضرورت ہے. برطانوی وزیر اعظم کے الفاظ. برطانوی حکومت مسلمان عورتوں کو انگریزی سکھانے پر $2.80 کروڑ خرچ کرے گی. مسٹر کیمرون کے بقول حکومت اس کے ذریعے خواتین کو الگ تھلگ رکھنے کے مسئلے سے بھی نمٹے گی اور انہیں شدت پسندی کے خلاف مزاحمت کرنے میں مدد کرے گی. انہوں نے تسلیم کیا کہ اگرچہ انگریزی سے ناواقفیت یا ٹوٹی پھوٹی انگریزی اور شدت پسندی کے درمیان کوئی تعلق تو نہیں ہے, مگر ان کے بقول زبان کے آنے سے لوگ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ تیار ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو سماج سے الگ تھلگ رکھنے کے نتیجے میں خواتین کی ختنہ اور زبردستی کی شادی جیسی قبیح روایتیں آج بھی برقرار ہیں, اور نام نہاد دولت اسلامیہ کی جانب سے لوگوں کو بھرتی کرنے کا خطرہ بھی اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے. برطانوی وزیر اعظم نے یہ بھی اشارہ دیا کہ انگریزی نہ سیکھنے والے افراد کے ازدواجی ویزوں پر بھی اثر پڑے گا جو برطانیہ میں مستقل قیام کرنا چاہتے ہیں. مگر بعض مسلمان حلقوں کا کہنا ہے کہ مسٹر کیمرون دو مختلف معاملات کو غلط طریقے سے ملا کے پیش کر رہے ہیں۔ شمالی انگلینڈ میں خواتین کی فلاحی تنظیم ویمنز وائسز سے وابستہ انگریزی کی ٹیچر انجم انور کہتی ہیں کہ انگریزی بولنے سے قاصر ماؤں کا شدت پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔
وہ اپنے طور پر سماج میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگر وہ مثبت طریقے سے اپنے بچوں کو بڑا کرتی ہیں تو اس میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں، مگر ذاتی سطح پر انگریزی کا آنا بہت اہم ہے۔ یہ زبان ہی ہے، چاہے انگریزی ہو یا چینی۔ آپ کو بول چال کے قابل ہونے کے لیے زبان سیکھنی ہوگی، مگر اسے کسی اور مسئلے سے جوڑا بھی نہیں جا سکتا، جیسا کہ وزیر اعظم نے اسے شدت پسندی سے جوڑ دیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے دراصل انگریزی سکھانے کی پرانی پالیسی بحال کی ہے، جسے چند برس پہلے خود اسی نے ہی ترک کر دیا تھا۔
یہ اہم ہے کہ حکومت تعلیم پر رقم خرچ کرے، اور میں ٹیچر کی حیثیت سے خوش ہوں کہ حکومت خرچہ کر رہی ہے، مگر 2012 میں ہی وزیر اعظم نے اصل میں کلاسز کے لیے تمام فنڈنگ ختم کر دی تھی، اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس کا خواتین پر اثر پڑے گا، اور نتیجتاً خواتین دوبارہ گھروں تک محدود ہو جائیں گی۔
برطانیہ کے نئے قوانین کے مطابق اس سال اکتوبر سے 5 سالہ ازدواجی ویزے پر برطانیہ آنے والوں کو 2.5 برس بعد انگریزی کا ٹیسٹ دینا ہوگا اور ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی انگریزی بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ سیاسی امور کے متعلق بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ حکومت یہ قطعی نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کو انگریزی پر خاطر خواہ عبور نہ ہونے پر ملک سے واپس بھیج دیا جائے گا، بلکہ کسی بھی شخص کے برطانیہ میں قیام میں توسیع کا فیصلہ کرتے وقت اس کی انگریزی کو اب پیش نظر رکھا جائے گا۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے احمد رضا۔ صوبہ سندھ کے شہر حالہ میں واقع قومی اسمبلی کی نشست 218 پر ضمنی انتخابات اکا دکا واقعات کے سوا پرامن رہے۔ مرحوم مخدوم امین فہیم کے چھوٹے بھائی مخدوم سعید الزما کو اپنے 6 مخالف امیدواروں پر سبقت حاصل ہے۔ یہ نشست پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر مخدوم امین فہیم کے انتقال کے نتیجے میں خالی ہوئی تھی۔ حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ۔
حالہ سے قومی اسمبلی کی اس نشست پر پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم سعید الزما کی کامیابی متوقع ہے۔ ووٹوں کی اب تک کی گنتی میں انہیں اپنے 6 مخالف امیدواروں پر سبقت حاصل ہے۔ ان کے قریب ترین حریف مجلس وحدت مسلمین کے امیدوار سید فرمان شاہ کاظمی سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے 263 پولنگ اسٹیشنوں میں سے بعض میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ حالہ قومی شاہراہ پر واقع ہے اور کراچی سے 270 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ الیکشن کے دوران حالہ شہر کے ایک پولنگ اسٹیشن پر خواتین کو ایسے شناختی کارڈ جن پر فوٹو چسپا نہیں تھے ووٹ ڈالنے کی اجازت ملنے پر امیدواروں کے حامیوں کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ صورتحال پر رینجرز نے قابو پایا۔ رینجرز نہ صرف گشت پر تھی بلکہ بعض پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی موجود تھی۔ ایک پولنگ اسٹیشن پر مخدوم خلیق الزما کو شناختی کارڈ کی فوٹو اسٹیٹ کاپی پر ووٹ ڈالنے کی اجازت دینے پر بھی اعتراض کیا گیا تھا۔ اس اعتراض پر پریزائڈنگ افسر کا کہنا تھا،
نہیں وہ تو چلانا نہیں ہے، مگر کسی نے بھی نہیں کہا اور مخدوم صاحب آ گیا، ہم ڈالنے دیا۔ یہ تو چلتا ہے، وی وی آئی پی تو بالکل چلتا ہے، پاکستان ہے چلتا ہے۔ ہاں
حلقے میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، لیکن رینجرز پولیس اور انتظامی افسران بھی سخت حفاظت میں جائزہ لینے کے لیے دورے کر رہے تھے۔ مخدوم امین فہیم کے بڑے بیٹے مخدوم جمیل الزما جو اب گدی نشین بھی ہیں صوبائی حکومت میں وزیر ہیں، جبکہ ان کے ایک اور بیٹے نعمت اللہ ضلع تھرپارکر سے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، اور مخدوم امین فہیم کے ایک چھوٹے بھائی مخدوم رفیق الزمان مٹیاری سے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں۔ علی حسن، بی بی سی، حیدرآباد، سندھ۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ایک مقامی عدالت نے برے صغیر کی فلم انڈسٹری کے عظیم فنکار راج کپور کے مکان کو مسمار کرنے کے جرم میں گرفتار 5 مزدوروں کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ رگزئی کی رپورٹ۔
اس کیس کے تفتیشی افسر ظاہر شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ گرفتار کیے جانے والے پانچ ملزمان کو آج مقامی مجسٹریٹ جمیل خان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فاضل جج نے دونوں طرف کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد ملزمان کی ضمانت پر رہائی کے احکامات جاری کیے۔ رہا ہونے والے افراد میں چار مزدور اور ایک چوکیدار شامل ہیں۔ پولیس اہلکار کے مطابق وکلاء کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ کچھ سال پہلے حکومت کی طرف سے مذکورہ مکان کو ثقافتی ورثہ قرار دینے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، تاہم اس سلسلے میں مزید کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گئی تھی۔ ادھر دوسری طرف پشاور کے علاقے ڈکی منور شاہ میں واقع راج کپور کا آبائی مکان آج تیسرے روز بھی بند ہے۔ مکان کے آس پاس رہنے والے افراد کا کہنا ہے کہ پولیس کی طرف سے مکان پر چھاپے کے بعد یہاں ہر قسم کا کام روک دیا گیا تھا۔ علاقے کے ایک باشندے ندیم خان نے بتایا،
یہ راج کپور کا گھر تھا پرانا، اس میں پرتھوی راج رہتے تھے، ہمارے بڑے ان کو جانتے تھے عرصے دراز سے، اور ہم اب یہ بہت خوش ہیں کہ اس گھر پہ توڑنگ پوڑنگ کا کام شروع ہوا تھا، اور اس کو پولیس نے اور ہمارے جو آثار قدیمہ پولیس والے انہوں نے آ کے یہ سب کام روک دیے، اور ہم خوش ہیں اس کام سے۔ اسے مزید جلد تر جلد اس کی ریپیئر کی جائے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے۔
تو یہ پہلے بھی کچھ جو اس کے کچھ دو چھت جو تھے وہ پہلے گرا دیے گئے تھے، اس طرح سنا ہے
پہلے اسے ایک چھت گرا دیا گیا تھا، ابھی مزید جو ان کو یہ نوٹس ملا تھا زلزلوں کی وجہ سے، تو انہوں نے اس کا نوٹس لے کے انہوں نے پھر ایک سے ایک چھت اور گرانے کی کوشش کی ہے، اور مزید اس کو ہماری حکومت اور جو آثار قدیمہ والے ہیں ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے وہ کام روک کے پولیس والے آ کے جو یہ کام توڑنے والے تھے ان کو ساتھ لے گئے، ان کو پرچہ بھی کر دی گیا۔
اس سلسلے میں محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر کا موقف معلوم کرنے کے لیے ان سے بار بار رابطے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہو سکی۔ خیال رہے کہ اتوار کو پشاور پولیس کی طرف سے راج کپور کے آبائی مکان کو مسمار کرنے کے جرم میں پانچ مزدوروں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاری محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر عبد الصمد کی طرف سے کابلی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کے اندراج کے بعد عمل میں لائی گئی تھی۔ اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ راج کپور کا مکان حکومت کی طرف سے ثقافتی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے، لہٰذا اس کی مسماری غیر قانونی ہے اور اسے فوری طور پر روک دی جائے۔ ڈکی منور شاہ کی ساخانی میں واقع راج کپور کا آبائی مکان تقریباً 100 سال پرانا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مکان راج کپور کے والد نے 1918 میں تعمیر کیا تھا۔ یہ پرانی حویلی 6 منزلوں پر مشتمل تھی جس کے 2 منزل پہلے ہی گرائے جا چکے ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تقریباً 1.5 سال قبل تحریک انصاف کی حکومت نے پشاور سے تعلق رکھنے والے برصغیر پاک و ہند کے سینما کے 2 عظیم فنکاروں دلیپ کمار اور راج کپور کے مکانات کو خریدنے کا اعلان کرتے ہوئے ان میں عجائب گھر بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت کی طرف سے بھی ان 2 نامور فنکاروں کے مکانات کو ثقافتی ورثہ قرار دینے کے متعدد بار اعلان کیے گئے تھے، جبکہ ایک مرتبہ مرکزی حکومت کی طرف سے بھی ایسا ہی اعلان سامنے آیا تھا، تاہم ابھی تک ان اعلانات کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا ہے اور نہ اس زمن میں عملی کام دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ دلیپ کمار کے مکان پر بھی بعض افراد کی طرف سے دعویداری ظاہر کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں دعوے کرنے والے افراد کی طرف سے عدالت میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی تھی، تاہم یہ معاملہ ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی پشاور۔
آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز کا یہ کہنا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما کے آئندہ کئی دہائیوں میں پاکستان میں عدم استحکام پیدا ہونے سے متعلق خدشات درست نہیں ہیں۔ سرتاج عزیز کے اس بیان میں آپ خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ ہاں، اور یہ خبر بھی بہت پڑھی جا رہی ہے کہ افغانستان میں امن کے قیام اور اعتماد سازی کے لیے افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے درمیان کابل میں مذاکرات ہوئے ہیں، اور یہ کہ مذاکرات کے آغاز میں افغان وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ بات چیت کا نتیجہ مثبت نکلے گا۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے bbcurdu.com پر، جہاں آپ اس کے علاوہ بھی تازہ ترین خبریں، رپورٹیں اور تجزیے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر، پروڈیوسر تھے فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں لیزا ہیک اور اسلام آباد میں سرار الحق. عادل شاہ زیب اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
پاکستانی وزیراعظم نواز شریف نے آج ریاض میں سعودی فرماروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے ملاقات کی اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے پر غور کیا. وزیراعظم کل ایران بھی جائیں گے. افغانستان میں امن کے قیام اور اعتماد سازی کے لیے افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کابل میں ہوا، جس میں طالبان پر مذاکرات کی میز پر آنے پر زور دیا گیا. برطانوی حکومت نے ملک میں رہنے والی مسلمان خواتین کو انگریزی سکھانے کے لیے $3 کروڑ سے زیادہ رقم خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اقوام متحدہ کے عالمی ادارے برائے خوراک کا کہنا ہے کہ کم از کم 1.4 کروڑ افراد افریقہ کے جنوبی علاقوں میں قحط کا شکار ہیں. اور موروکو کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیلجین شہری کو گرفتار کیا ہے جس کا براہ راست تعلق نومبر میں پیرس میں ہونے والے حملوں سے ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.